بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعين، محترم مولانا عبد الرب خطیبی ندوی صاحب، نائب قاضی جماعت المسلمین و استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 297، سورہ بقرہ آیت نمبر 229. واضح رہے کہ مولانا عبد الباری ندوی صاحب کے غیر موجودگی میں انہی کا درس ہوتا رہے گا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. باتیں طلاق سے متعلق سامنے آ رہی تھیں. کل آیات میں بتایا گیا کہ مردوں کے ذمے عورتوں کا ہی ویسے ہی حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، معروف طریقے سے عرف کے مطابق. اور اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے، درجہ عطا کیا ہے. اللہ زبردست حکمت والے اور تدبیر والے ہیں. طلاق سے متعلق کچھ احکام سابق میں گزرے ہیں. اس آیت میں طلاق کے ذالکے کو بیان کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے والی آیت میں طلاق شدہ عورتوں کے لیے تین طہر کی عدت بتا دی گئی تھی، اور اس میں کوئی قید نہیں تھی کہ آدمی طلاق ایک دے، دو دے، تین دے یا دس دے. پہلے تین طلاق کا حکم واضح طور پر نازل نہیں ہوا تھا، اسی لیے بعض لوگوں نے کئی مرتبہ طلاقیں دی اور پھر عزت کے اندر رجوع کر لیا. پھر کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے دریافت کیا، ہم کتنی مرتبہ طلاق پر رجوع کر سکتے ہیں؟ بات میں آتا ہے کہ 100 تک طلاقیں دی تھیں، پھر رجوع کے لیے گنجائش وہاں تھی، حکم نازل نہیں ہوا تھا. جب پوچھا گیا بعد میں تو آیات نازل ہوئی کہ طلاق کتنی دی جا سکتی ہے اور کتنی طلاق کے بعد آدمی رجوع کر سکتا ہے. ان آیات میں ان مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے. کل کی آیت میں ایک ٹکڑا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کے ذمے عورتوں کا ایسے ہی حق ہے جیسے عورتوں کے ذمے مردوں کا حق ہے. عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں مردوں کے حقوق کو ادا کریں، ان کی تابع داری اختیار کریں، ساری چیزیں کریں، اور مرد اپنے اوپر عائد حقوق کے سلسلے میں ہوتا ہے اور غفلت کا شکار ہوتا ہے. اور الرجال قوامون علی النساء، یا پھر الرجال علیہن درجہ، یہ سب چیزیں ہیں جس سے وہ بتاتا ہے کہ مجھے حکومت تم پر دی گئی ہے. بات ایسی نہیں، دونوں کا حق ہے، ہر ایک کے دن میں دوسرے کا حق عائد ہوتا ہے. اور لفظ نے مثل یہاں بیان کر دیا تو مثل سے آدمی یہ نہ سمجھے کہ جو حق مردوں کے ذمے ہے ایسے حق عورتوں کے ذمے بھی ہے، کہ مرد کے ذمے بیوی کے نان نفقے، رہن سہن اور کپڑے لتے کی جو ذمہ داری ہے، یہی ذمہ داری عورت کے ذمے مرد کی نہیں ہے، بلکہ حقوق جو عورتوں کے ذمے مردوں کے ہیں، یعنی اس کی حیثیت وجود کی ہیں، ایسے ہی مردوں کے ذمے جو حقوق عورتوں کے عائد کیے گئے ہیں وہ بھی واجبی ہیں. ایسے نہیں جی چاہ کر لیا جائے اور چھوڑ دیا جائے. جب ان حقوق کی پاسداری کی جاتی ہے اور صحیح طور پر حقوق نبھائے جاتے ہیں تو پھر معاشرے میں سدھار اور اصلاح ہوتی ہے، پھر وہ معاشرہ مثالی معاشرہ بن جاتا ہے. آج جگہ جگہ جو حالات سامنے آتے ہیں آپس کی نہ چاہتے ہیں, اور دنیا جو ہوتی ہے اس کا اصل سبب یہ ہے کہ آدمی اپنے اوپر عائد حقوق کے سلسلے میں کوتاہی کرتا ہے, اپنے حقوق کو لینے کی بڑی فکر رکھتا ہے اور اوپر اپنے اوپر عائد حقوق کے سلسلے میں ادائیگی کے بارے میں بڑی کوتاہی کا شکار ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں ساری چیزیں آتی ہیں. تو یہاں عورتوں اور مردوں کی باتیں بیان کی گئیں, اور پھر آگے بتا دیا گیا کہ مردوں کو عورتوں کا ایک گنا فضیلت ہے. قرآن پاک میں اکثر آپ دیکھتے ہیں جہاں بھی خطاب کیا جاتا ہے مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے اور اس میں عورتوں بھی داخل ہیں. اکثر جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا اس طرح سے خطاب کیا جاتا ہے, مومنات کے لیے الگ سے خطاب نہیں ہوتا. تو ان آیات سے نادی ہونے اور اس طرح سے مردوں کو عورتوں پر فوکس کی وجہ سے عورتوں کے اندر ذرا سا پریشانیاں ہو گئیں, تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے انہوں نے دریافت کیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مومن عورتوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ مردوں کے لیے تو احکام قرآن پاک میں دیے جاتے ہیں, اور جو احکام مردوں کو مخاطب کر کے دیے جاتے ہیں وہ مردوں عورتوں سب کے لیے ہوتے ہیں, لیکن ہم عورتوں کے سلسلے میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو اس طرح وہ چاہ رہے تھے کہ عورتوں کا ذکر بھی قرآن میں آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ شکایت کی گئی, اس طرح سے اپنی بات بیان کر دی گئی, تو سورہ احزاب کی وہ آیتیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, اس میں بہت ساری صفات مردوں اور عورتوں کے بیان کیے گئے ہیں. یہ چیزیں یہ آیت نازل ہو گئی. اور پھر دوسری آیت بھی من عامل منکم من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ, یہ آیات نازل ہو گئی, اس پر عورتیں خوش ہونے لگیں. لیکن یہاں یہ مسائل جو بیان کیے جا رہے ہیں مردوں کو عورتوں پر فوقیت کی جہاں تک بات ہے, یہ صرف دنیاوی اعتبار سے ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی ان کی ساتھ اور ان کی کمزوریاں اور ان کی ساری چیزوں کو دیکھ کر باہر کے جو احکام ہے اور باہر کی جو ضروریات ہے اس کی تکمیل کی ذمہ داری مردوں پر دی, عورتوں پر نہیں. تو یہ فضیلت مردوں کو جو حاصل ہے دنیاوی امور میں ہے, لیکن دینی امور میں عورتیں ہی مردوں سے پائے ہو سکتی ہیں, اپنی عبادت, اپنی ریاضت, دین کی تبلیغ اور ارشاد اور دوسرے امور کے ذریعے عورتوں کو مردوں پر بھی وقت حاصل ہو سکتی ہیں. اور ایسی تاریخ میں بہت سارے عورتوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جو مردوں سے بھی دینی امور میں آگے بڑھ گئی ہیں. لیکن یہ جو درجہ ہے اور جو ذمہ داری جو مردوں کی ہے دنیاوی امور کے سلسلے میں ہے, تو مرد یہ نہ سمجھے کہ ہم ان پر غالب ہیں, قوام ہیں, تو اس کی وجہ سے ہم جو چاہیں ان سے کروا لیں, ایسی بات نہیں. عورتیں بانیاں نہیں ہیں بلکہ ان کے حقوق ہیں, وہ آپ کی بیویاں ہیں اور آپ کے بچوں کی وہ مائیں ہیں, تو ان کے بھی حقوق ہیں, تو ان حقوق کو صحیح نبھائے جائیں. آج پوری دنیا میں دیکھا جائے اسلام کے علاوہ جو مذاہب ہیں, اسلام میں تو تعلیمات دی گئی ہیں لیکن افسوس کہ ان تعلیمات پر ہمارا عمل نہیں, جس کے نتیجے میں اسلام کی صحیح شکل لوگوں کے سامنے نہیں آ رہی ہے. آج کی دنیا جو ترقی پسند اور ترقی یافتہ کہتے ہیں, ایک تو وہ دور تھا جاہلیت کا جس میں عورتوں کو بالکل ایک گھٹیا اور معمولی چیز سمجھا جاتا تھا, اور میراث میں ان کو تقسیم تک کیا جاتا تھا, اور بچی پیدا ہو تو ان کے بارے میں آپ بارہا سن چکے کہ ان کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, آج سمجھا جاتا تھا, ایک وہ دور تھا. پھر ایک دور آ گیا اسلام کے انحطاط کا جس میں عورتوں کو بے مہار اجازت دے دی گئی اور ان کو آزاد کر دیا گیا. ایک طرف وہ بھی موجودیاتی کی شکار جاہلیت میں ہو رہی تھی, اور آج آزادی کے نام پر یہ بھی موجودیت کی شکار ہو رہی ہیں, اور جو دنیا میں فساد اور بگاڑ آ رہا ہے اگر دیکھا جائے تو 50% سے زائد فساد اور بگاڑ کا سبب یہ عورتیں بنتی ہیں. حالانکہ اسلام نے عورتوں پر مردوں کو جو فوقیت دی تھی وہ ذمہ داری کی حیثیت سے دی تھی کہ عورت کام کاج میں باہر کے امور میں زیادہ شریک نہ ہو, ان کا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کی وہ صحیح تربیت کر لیں کہ آنے والی نسلوں کی حفاظت ہو سکے, اور دوسرے ہے کہ عورتوں کی جسمانی صحت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ مردوں کی طرح شانہ بشانہ آفسز میں, بازاروں میں اور دوسرے کاموں میں ساتھ آئیں. اسی لیے عورتوں کے ذمہ اللہ نے نان نسل اور اخراجات کی ذمہ داری رکھی نہیں, یہ ذمہ داری مردوں پر رکھو. شوہر نہ ہو, بچی ہے تو باپ پر رکھو, بڑی ہو گئی اور باپ کا سایہ اٹھ جائے تو بھائیوں پر رکھیں, اس کے جو اسباب ہیں ان پر رکھیں, اس شادی کے بعد گھر پر رکھیں, اور شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، پھر اولاد ہیں تو اولاد پر ذمہ داری رکھی. اس طرح سے عورتوں کو ان چیزوں میں ذمہ دار نہیں ٹھہرائے. لیکن آج لوگوں کو عورتوں کو مردوں کی شانہ بشانہ لانا یہ فخر سمجھا جاتا ہے، اور اسلامی تہذیب کے خلاف جو کام ہے اس کو ہم بغیر احساس کے اپنانے پر کھلے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی تعلیمات ان کو دینے کے لیے ڈرپا ہیں جس سے وہ آگے چل کر مردوں سے بھی آگے بڑھ جائیں اور بازار کی وہ زینت بن سکیں. اور جو تباہیاں ہو رہی ہیں آئے روز دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اسی لیے یہاں مردوں کو عورتوں پر جو درجہ دیا گیا، ذمہ داری دی گئی، اگر عورتیں مردوں کی سیادت اور نگرانی میں رہیں گی تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اور یہ نہ ہوا تو اس کے نتیجے میں آج دیکھا جا رہا ہے کہ شوہر بیویاں بن رہے ہیں اور بیویاں شوہر کے درجے میں آ رہی ہیں، اور ان کی اپنی جو اللہ نے ان کو فوقیت اور جو درجہ دیا تھا اس کے بالکل ضد اور الٹا ہو رہا ہے. جب یہ باتیں قرآن کے مناسب ہوں گی تو پھر اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت کیسے آ سکتی ہے. اس لیے ان چیزوں پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ماحول میں بالخصوص اسلامی تعلیمات کو اگر ہم صحیح طور پر عام کریں تو پوری دنیا وقت ہے کہ پوری دنیا اس امن اور امان اور اس چین کی چیز زندگی کو دیکھ کر، عورتوں کی بھلائی اور کامیابی کی چیز کو دیکھ کر اسلام سے قریب آ جائے. آج حقوق کے صحیح طور پر نہ نبھانے کی وجہ سے یہ اختلافات اور اگلا مرحلہ طلاق تک کا آ جاتا ہے، اور یہ ساری وبائیں اور پریشانیاں اپنے ہاتھوں ہم لے رہے ہیں. تو اگلی آیت میں فرمایا گیا الطلاق مرتان، اوپر کی آیت میں اور متعلقات یا تربس نے کیا کسیم نے صلاح سے پورو مطلق بات تھی، اب آگے طلاق کے بارے میں ثابتہ بیان کیا گیا. طلاق رجعی دو مرتبہ دی جا سکتی ہے، فإمساك بمعروف او تصریح بإحسان. پھر دو طلاق کے بعد تیسرا مرحلہ یہ، یا تو پھر معروف طریقے سے، قرآن پاک میں جہاں بھی میاں بیوی کے مسئلے آئے ہیں وہاں معروف کا بالخصوص انتظام کے ساتھ حکم دیا ہے، ان عرف کے مطابق صحیح طریقے سے رکھا جائے. فإمساك بمعروف، معروف طریقے پر جس میں ان کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو. معروف کے معنی ہوتے ہیں جانی پہچانی اسے، یعنی جس کے کرنے سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف نہ ہو. یا تو معروف طریقے پر اس کو زوجیت میں رکھے دو طلاق کے بعد، اور تصریح ہم بھی احسان. اب اگر نواہ نہیں ہو سکتا اور کسی طرح سے دونوں کا مزاج چھٹتا نہیں اور آگے زندگی تاریخ نظر آ رہی ہے، تو دو طلاق کے بعد یا تو اچھی طرح سے اس کو رکھ لیں، اور یہ ممکن نہیں تو احسان کے ساتھ اس کو چھٹکارا دے دیں تاکہ وہ اپنی زندگی خوشی سے گزار سکیں اور یہ بھی آزاد ہو کر اپنی اچھی زندگی گزار لیں. تو یہ طلاق رجعی کے متعلق ہے. اور طلاق کے معاملے میں بھی لوگ بے احتیاطیاں برتتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے انجام کو بھگتتے ہیں اور روتے ہیں. تو طلاق کے اصل معنی یہ ہے آزاد کر دینا، اصل معنی چھوڑ دینا، ہیل دے دینا. تو طلاق کے معنی ہے بیوی کو زوجیت سے خارج کر دینا. اب طلاق مرتان دو مرتبہ علیحدہ دی جائے، لیکن لوگ اس میں غفلت کے شکار ہو کر کبھی غصے میں آ جاتے ہیں، کبھی تیش میں آ جاتے ہیں، اور بتانے کہیں کسی اور حال میں طلاق دے بیٹھتے ہیں، بعد میں آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا ہوش ٹھیک نہیں، ہم ہوش میں نہیں تھے اور اس طرح تھا اس طرح تھا. تو ہوش میں جب نہیں تھے تو لفظ طلاق ہی کیوں نکلا، دوسرا لفظ کیوں نہیں نکلا؟ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جان بوجھ کر یہ چیزیں کرتا ہے پھر بعد میں روتا ہے. تو اسلام نے ضابطہ دیا انبن ہو اور ملنے کی گنجائش نہ ہو، ٹوٹو میمے اور تکرار بہت ہو رہی ہو، تو اس سے پہلے تو ہدایت دی گئی، بارہ تو کہی گئی کہ ایک تو ایک ان کو سمجھایا جائے، سمجھا بجھا کے ہم نہ مانے تو ہلکی سی ضرب سے کام لیا جائے، اس سے بھی نہ کام چلے تو پھر حکم کو بھیج کر آپس میں دلہ سنبھالنے کی کوشش کی جائے، اس پر بھی نہ کام چلے تو مجبوری کے درجے میں ایک طلاق دی جائے. اور ایک طلاق کے بعد آدمی کو گنجائش ملتی ہے کہ اگر ذہن صاف ہو گیا، بیوی کے ذہن میں بھی بات آ سکتی ہے اور مرد بھی سوچ سکتا ہے کہ زندگی ہماری مہان گزری ہے، اب ہم کیوں نہ ایک دوسرے کے ساتھ مکیا زندگی گزاریں، اس پر بھی احسان کریں، اور مرد اپنے لیے بھی کوئی اچھی راہ سوچ سکتا ہے. تو گویا گنجائش اور موقع ہوتا ہے کہ آدمی عدت کے اندر سوچ کر رجوع کر لیں. پھر بھی رجوع کرنے کے بعد باہمی زندگی گزارنے کے بعد آسان گزر گیا، لیکن آپس میں کچھ اصلاح اور کامیابی کی شکل نظر نہیں آ رہی ہے، تو اور گنجائش ہے کہ اگلی کاروائیاں کر لیں کہ سب ملانے کے لیے کوششیں ہوں, پھر بھی نہ ہو سکے تو اور ایک, یعنی گویا یہ تمہیں موقع جو دیے جا رہے ہیں انسانی فائدے کے, کیونکہ ہم سب کے خالق اور مالک اللہ ہے اور ہماری نصیحت تو ہم سے زیادہ ہو جانتی ہے, کیا تمہارے حق میں بھلا ہے کیا برا ہے, لیکن نادان انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھتا اور پھر وہ چیزیں کر بیٹھتا ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے ممانعت کی, پھر ان کی ممانعت کو کرنے کے نتیجے میں پچھتاتا ہے, روتا ہے, میری بچے ہیں, میری اولاد ہے, اور یوں ہے یوں ہے, لیکن یہ شریعت کے سلسلے میں کسی حاکم یا قاضی یا کسی اور کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ وہ چیزیں جو ختم کر چکا ہے اس کو جوڑ دیں. جہاں تک انبن کا معاملہ ہو اس سلسلے میں اگر آ جائے تو سمجھا ہو جائے کہ اس سلسلے میں کاروائی کی جاتی ہے. آج یہ جو حالات ہو رہے ہیں حقوق کے نہ ادا کرنے کے نتیجے میں, اور بسا اوقات یہ کہ مردوں پر جو سزا عورتوں کو دیا گیا تھا ذمہ داری کی گئی تھی اس طرف توجہ نہ دینے کے نتیجے میں شادی شدہ عورتیں کیسے جرائم کے مرتکب ہو رہی ہیں. پہلے چیزیں کبھی سننے میں نہیں آتی, اب یہ چیزیں دنیا میں تو آ رہی ہیں, اب آپ کے اس علاقے میں بھی آ رہی ہیں کہ شادی شدہ عورتیں بھی غیروں سے تعلق رکھتی ہیں. وجہ کیا ہے, مردوں کو جو اللہ نے فوقیت دی تھی اور ان کی نگرانی اور قیادت کی جو ذمہ داری دی تھی اس سلسلے میں مرد ڈھیلے ہو گئے اور ان کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا اور عورتیں آزاد ہو گئیں, جس کے نتیجے میں بے قابو ہو کر پتر گنبھار ہو کر یہ فساد اور بگاڑ آ رہا ہے. اس لیے عورتوں کو بنائیں, عورتوں کے بنانے میں پوری امت کی اصلاح ہے اور آنے والی نسلوں کی صلاح اور فلاح ہے, اور ان عورتوں کو اگر چھوٹ دے دی جائے تو اس سلسلے میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ عورتیں شیطان کا خندہ ہیں اور پتا نہیں تو کس کو پاس ہیں, لیکن یہ اس وقت جبکہ عورتوں کی تربیت نہ ہوئی, ورنہ یہی عورتیں حضرت عائشہ کی مثال پیش کر سکتے ہیں, حضرت فاطمہ کی مثال پیش کرتے ہیں, حضرت حسن رابعہ بدریہ کی مثالیں پیش کر سکتے ہیں, لیکن ضرورت ہے کہ ان کے حالات کو پتا جائے, ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے, دین کے نام پر کچھ قربانیاں دی جائیں, دینی کتابوں کا دینی چیزوں کا ہمارے سامنے مذاکرہ ہوتا رہے تو یہ چیزیں آ سکتی ہیں. لیکن آج ہمارے سارے مذاکرے ٹی وی کے نظر اور دوسری چیزوں کے نظر ہوتے ہیں تو کیوں کر یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آ سکتی ہیں. تو قرآن کا جو مطالبہ ہم سے ہے کہ اس کو صحیح پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے, اس کے احکام پر عمل کیا جائے, جب تک اس مطالبے پر ہم صحیح نہیں اترتے تو پھر اللہ کی طرف سے مدد کی امید نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں یہ چیزیں سمجھا دیں.